سامعین، ہم نے گزشتہ دو پروگراموں میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے نابغۂ روزگار فقیہ و مجتہد شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ آپ کا شمار علوم شیعیت کی بنیاد رکھنے والے کے عنوان سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس زمانے کے سخت ترین اور پیچیدہ ترین ماحول میں اپنے علم و اخلاق اور بے نظیر علم کے ذریعے شیعیت کے فقہی افکار اور علم کلام کو زمانے کے انحرافات و خرافات سے محفوظ رکھا۔ اسی بنیاد پر آپ کو مذہب تشیع کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے شاگردوں، اساتذہ اور آپ کے پاکیزہ حالات زندگی اور تالیفات وغیرہ کے بارے میں بیان کیا تھا اور اعتراضات کے جوابات، علماء دین اور عوام کی علمی و فکری ضروریات کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی۔ اس پروگرام میں ہم فقہ اور علم کلام میں عقل کی شمولیت اور شیعی افکار پر پڑنے والے ان کے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، فقہ اور علم کلام میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی روش معقولات شمار ہوتی ہے۔ اس عالم بزرگ نے اپنی انتھک کوششوں سے دینی تعلیمات کو فقہ و اصول، کلام و تاریخ اور تفسیر میں عقلی اعتبار سے بیان کیا اور اس کا بھرپور دفاع کیا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ غیبت کے زمانے سے لے کر شیخ مفید علیہ الرحمہ سے پہلے تک اسلامی علوم کے فضا پر اہل حدیث کے افکار سایہ افگن تھے۔ اہل حدیث ان افراد کو کہا جاتا ہے جو مسائل فقہ اور کلام میں عقل سے سروکار نہیں رکھتے، بلکہ ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ احادیث نقل کر کے اسے محدود کر دیں۔ اسی طرح ہم نے اشارہ کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے آغاز سے ہی علماء دین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے منقول احادیث کو معرف اسلامی کے بیش بہا خزانے کے عنوان سے جمع کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کو عصر حدیث سے موسوم کیا گیا ہے۔ البتہ بعض انحرافی باتیں اسی زمانے میں رائج تھیں جو معارف اسلامی اور حدیث کے افہام و تفہیم میں ہر طرح سے عقل کے استعمال کو شدت سے ممنوع قرار دیتی تھیں۔ عقل کے استعمال کی شدید مخالفت کی وجہ سے لوگ دین کے احکامات و مسائل کو سطحی طور پر سمجھنے لگے اور انواع اقسام کے انحرافات وجود میں آنے لگے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ مجتہد و فقیہ اور سرسخت مدافع دین ہونے کے عنوان سے انحرافات اور خرافات سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فقہ و کلام میں دلیل و برہان اور عقلی استدلال سے استفادہ کرنے پر سخت تاکید فرمائی اور علم فقہ و کلام میں قیود و شرائط کے ساتھ عقل کے استعمال کے لیے بہترین اصول و قوانین مرتب کیے اور عقل سے بے توجہی کی بنا پر ہونے والے نقصانات کی جانب علماء کو متوجہ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اس بات کے قائل تھے کہ جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں انہیں عقل کے ذریعے دو طرح سے پرکھا جا سکتا ہے۔ پہلے، یہ ممکن ہے کہ حدیث کے نقل کرنے والے کبھی کبھار غلطی اور اشتباہ کا شکار ہو گئے ہوں، خصوصاً وہ گروہ کہ جو اہل حدیث کے نام سے معروف ہیں، چونکہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کے متعلق معصومین علیہ السلام کا کیا حکم ہے، بلکہ وہ ہر حدیث کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ جبکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک عقل کے ذریعے ان حدیث پر اطمینان اور اس کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو جائے کہ فلاں حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، اس وقت تک اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جب عقل کے ذریعے حدیث کا صحیح یا غلط ہونا اور اس کا معتبر ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کے مرحلے میں ضروری ہے کہ حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عقل سے مدد دی جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ روایات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اہمیت پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ غور و فکر اور عقل کے ذریعے ایک طرح سے تحقیق کی جائے تاکہ حدیث کو غلط اور باطل طریقے سے سمجھنے کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ نقل حدیث اور فہم حدیث میں عقل کے بہترین و مثبت کردار کا زبردست دفاع کیا۔ فقیہ مؤتمن شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اہم آثار فقہی مسائل سے مخصوص تھے۔ فقہ یعنی ایسا علم جو اسلام کے احکام اور عملی قوانین، دینی منابع اور قابل اطمینان استدلال سے حاصل ہو۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فقہ میں بھی عقل کے استعمال کو لازم قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض افراد انہیں پہلا ایسا فقیہ قرار دیتے ہیں جس نے فقہ میں عقل کے استعمال پر تاکید و گفتگو کی ہے۔ تمام حدیثیں اور روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے شیعوں کو عقل استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور مقتضیات زمانہ اور افراد کے اعتبار سے کتاب و سنت سے احکام کے استنباط کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد سے 4ویں صدی ہجری قمری تک افکار اہل حدیث کے تسلط ہونے کی وجہ سے عقلی تجزیہ و تحلیل اور اجتہادی استنباط کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ البتہ شیخ مفید علیہ الرحمہ سے پہلے بعض علماء من جملہ ابن ابی عقیل اور ابن جنید اسکافی مسئلہ اجتہاد میں عقل سے سروکار رکھتے تھے، لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ہر ایک سے زیادہ عقل کے استعمال کو اہمیت دی اور بیان کیا کہ اگر کسی مسئلے میں قرآن و احادیث کی دقیق تحقیق و جستجو کے باوجود صحیح رائے حل نہ نکلے تو احکام دین کے شناخت کے لیے عقل کی طرف رجوع کیا جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اگر غیبت کے زمانے میں شیعوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی ایسا اختلاف رونما ہو جائے کہ جس کے بارے میں قرآن و روایات میں صریحی طور پر کوئی حکم نہ آیا ہو تو اس وقت کیا فریضہ ہوگا؟ اس وقت جواب دیتے ہیں کہ جس شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ اس کے بارے میں شرعی حکم جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء دین کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ تحقیق و جستجو کریں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے معیار سے کس طرح حکم شرعی کا استخراج کر کے فتویٰ دیں۔ چنانچہ خدا نہ خواستہ اگر یہ رہنمائی دستیاب نہ ہو اور کوئی بھی حکم وحی کہ جو اس مسئلے کا جواب واقع ہو سکے موجود نہ ہو تو ایسے حالات میں واضح ہے کہ اس مسئلے کا حل عقل ہی کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتابوں کی تالیف و تدوین اور بے مثال مناظرے کر کے علم کلام اور فقہ میں عقل کی ضرورت کو زندہ کیا۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگ و معتبر علماء دین من جملہ فقیہ بزرگ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو فقہا اور متکلمین کا استاد قرار دیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی مدد و نصرت سے ہم اگلے پروگرام میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کے افکار شیعہ پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔